الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، حیات المسلمین کی روح نمبر 25 جو اس کتاب کے آخری روح ہے، جس میں حضرت نے 20 احادیث طیبہ بیان فرمائی، ان میں سے بھی 17 حدیثیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. آج امید ہے کہ حدیث نمبر 18, 19 اور 20 بھی پوری ہو جائے گی. اس روح میں جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اہم بات بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو ظاہر بھی، مسلمانوں کا ظاہر بھی اور باطن بھی کافروں سے بالکل الگ رہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے. مسلمان اللہ اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والی قوم ہے، اور کافر ان تینوں سے انکار کرنے والی قوم ہے. کافر اللہ تعالیٰ کی دشمن قوم ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم ہے. لہذا جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہے، دونوں کا ظاہر و باطن الگ الگ ہے، تو الگ ہی رہنا چاہیے. لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کافروں کی کون کون سی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو کافروں کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان کے ساتھ خاص ہیں، اور اس سے پھر اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جس کی میں متعدد مرتبہ مثالیں بیان کر چکا ہوں، مثلا مردوں کا داڑھی منڈانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی تو ہے ہی، اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت بھی ہے. جس سے ہر مسلمان مرد کو بچنا چاہیے. کافر داڑھی منڈاتے ہیں, مسلمان سنت کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں. اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک مشت, ایک مٹھی داڑھی ہر مسلمان مرد کے لیے واجب ہے. ہاں, اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر کتروانا نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے. ایسی موٹی موٹی بڑی بڑی ایسی مونچھیں رکھنا جس سے کہ مرد کے ہونٹ چھپ جائے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں, یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے, یہ کافروں کا طریقہ ہے, یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. لہذا اگر کوئی مسلمان ایسی مونچھیں رکھتا ہے تو اس کو اس سے بچنا چاہیے, اور اس کو اپنی مونچھیں سنت کے مطابق باریک رکھنی چاہیے. جتنی زیادہ باریک ہو اتنی بہتر ہے. لہذا اس مشابہت سے بچنا چاہیے, اور پھر گناہ بھی ہے, اس لیے گناہ ہونے کی وجہ سے بھی بچنا چاہیے. یہ جیسے عورتوں کے اندر بے پردہ رہنا, عورتوں کو اپنے گھر سے بے پردہ ہو کر نکلنا بغیر برقعے کے, بغیر بڑی چادر کے, اور اپنے سر سے پیر تک اپنے جسم کو بغیر کسی موٹی چادر یا برقعے کے چھپائے نکلنا, یہ ویسے بھی گناہ ہے. کیونکہ شرعی پردہ خواتین پر فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, شرعی پردہ بھی فرض ہے. لیکن اس میں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے, اس لیے کہ عام طور پر دنیا کی جتنے بھی کافر ان کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں, اور یہ حضور کے زمانے سے اور ان کے اندر یہ خرابی چلی آ رہی ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی غیر مسلم عورتیں بے پردہ ہوتی تھیں. یہ کافر جو تھے وہ داڑھی منڈاتے تھے, موٹی موٹی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے. لہذا یہ حضور نے اس سے منع فرمایا, اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا. لہذا مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ شرعی پردے کا اہتمام کریں جو فرض بھی ہے, اور شرعی پردہ کرنے میں غیر مسلم عورتوں کی مشابہت سے بچنا بھی ہے. اور جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں بھی اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں, تم دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, پوری طرح دین میں داخل ہو جاؤ, یعنی ہر اعتبار سے دین پر عمل کرو. اپنے ظاہر کو بھی دین کا پابند بناؤ, اپنے باطن کو بھی دین کا پابند بناؤ, اپنے گھر والوں کو بھی دین کا پابند بناؤ, ہر زندگی کے شعبے میں دین پر چلو, شریعت پر چلو. یہ نہیں کہ جہاں دل چاہا شریعت پر عمل کر لیا, اور جہاں دل چاہا شریعت سے ہٹ کر عمل کر لیا, جس میں غیر مسلموں کے طور طریقے اختیار کرنا بھی آ گیا, ان کسی شکل و صورت اپنانا بھی آ گیا, ان کا رنگ ڈھنگ اختیار کرنا بھی آ گیا. ایک اور غیر مسلموں کی مشابہت کی مشہور مثال ذہن میں آئی کہ آپ دیکھیں, ہندوؤں کے اندر جب ان کی دیوالی ہوتی ہے یا ہولی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ چراغاں کرتے ہیں. چراغاں دراصل ہندوؤں کی اور مجوسیوں کی تہذیب ہے. مجوسی جو آگ کو پوچھتے ہیں, اور ہندو جو ہے وہ تو بتوں کو پوچھتے ہیں. لیکن ہندو بھی اپنی غمی خوشی کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں, مجوسی بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ان کا تو وہ تو آگ کے پوجنے والے, اس لیے وہ تو اپنی غمی خوشی میں اور زیادہ جگہ جگہ چراغ جلاتے ہیں تاکہ ان کا خدا ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ رہے, نیاذ باللہ. اب دیکھو یہ کافروں کا کام ہی ہے, لیکن ہمارے مسلمانوں نے بھی دیکھو کس کو اپنے خاص خاص موقعوں پر اختیار کر لیا. شب برات میں دیکھو کتنے مسلمان ہیں جو چراغا کرتے ہیں, اپنے مسجدوں پر بھی چراغا کرتے ہیں, اپنے گھروں میں بھی چراغا کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ لائٹیں لگاتے ہیں. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر بھی ایسے ہی کرتے ہیں. بارہ ربیع الاول کو کتنا چراغا ہوتا ہے, کس قدر لائٹیں اور کس قدر بجلی بیجا استعمال کی جاتی ہے. تو اس میں جہاں اسراف کا گناہ ہے, اسراف ایک الگ مستقل گناہ ہے ہمارے دین کے اندر. اور قریشی میں بھی اللہ پاک نے اسراف کرنے سے اور بیجا پیسہ خرچ کرنے سے منع فرمایا. وہاں یہ کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں, لہذا اس مشابہت سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے تاکہ ان کے عمل سے آتش پرستوں کی اسی مشابہت ظاہر نہ ہو, ہندوؤں کے سے عمل کی مشابہت ظاہر نہ ہو, مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. لہذا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب, اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کسی زندگی کے کسی موڑ پر بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو, دوسرے کافروں کے ساتھ جو عمل خاص ہے اس کا ارتکاب نہ ہو. بس مسلمانوں کے لیے تو بہترین نقش قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان سے بڑھ کر کسی کا بھی نقش قدم نہیں ہو سکتا. اور آپ کا نقش قدم زندگی کے ہر شعبے میں ہے, زندگی کے ہر موڑ پر ہے, غمی میں بھی ہے, خوشی میں بھی ہے, صحت میں بھی ہے, مرض میں بھی ہے, عبادت میں بھی ہے, معاملات میں بھی ہے, معاشرت میں بھی ہے, سب جگہ آپ کے ہدایات ہیں, آپ کی تعلیمات ہیں, آپ کی سنتیں ہیں. بس اس آیت کا اور اس باب کی اور اس روح کی دیگر احادیث کا تقاضا یہی ہے کہ بس ہمیں ہر حال میں دین پر قائم رہنا چاہیے, پورا پورا دین پر چلنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ جو حدیث نمبر 18 ہے اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ذریعہ نجات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ذریعہ نجات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث کے اندر روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب فرقے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک جواب کے. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی تقسیم ہو جائے گی اور سب فرقے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. لوگوں نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہے, وہ کون سی جماعت ہے جو دوزخ سے بچ کر جنت میں جائے گی جائے گا. آپ نے فرمایا وہ فرقہ جو اس طریقے پر چلے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا وہ فرقہ جنت میں جائے گا ورنہ باقی جہنم میں جائیں گے. اب اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی فرمائی گئی ہے جو پوری ہو چکی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. دوسری روایت میں ہے کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے لیکن میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. پھر ان میں سے 72 فرقے تو دوزخ میں جائیں گے, ایک فرقہ دوزخ میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا, آپ نے فرمایا وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا ہوگا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا. اور یہ جو 72 فرقے ہیں جو دوزخ میں جائیں گے پھر ان کی دو قسمیں ہیں. بعض تو ان میں سے وہ ہے کہ جو اپنے کافرانہ عقائد کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے, اس لیے کہ کافرانہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہوگا یا مسلمان نہ رہے. وہ جب مسلمان نہ رہے تو جو شخص بھی خدا نخواستہ کافر ہوگا تو وہ کافر ہونے کی بنا پر اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. اور بہت سے فرقے ایسے ہوں گے کہ وہ کافرانہ عقائد نہیں رکھتے ہوں گے, ان کا کوئی عقیدہ کافرانہ نہیں ہوگا, لیکن ایسے غلط غلط عقیدے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ فاسق و فاجر ہوں گے. جیسے چوری کرنے کی وجہ سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے, شراب پینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے, کافر نہیں ہوتا. ایسے وہ اپنے غلط نظریات کی وجہ سے اور غلط غلط عقائد کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوں گے, لیکن فاسق فاجر و گنہگار ہوں گے. تو ایسے فرقے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو دوزخ میں تو جائیں گے, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے. جیسے نماز نہ پڑھنے والوں کو, زکوٰۃ نہ دینے والوں کو, شراب پینے والوں کو, چوری ڈاکہ اور ناحق قتل کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا, اور جب وہ اپنی کیے کی سزا پا لیں گے تو ان کو دوزخ سے نکال کر پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. ایسے ہی ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا کہ اپنے فاسق عقائد کی وجہ سے, عقائد فاسقہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے, اور جب ان کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس کے حکم سے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جو فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا, ان کے سب عقائد صحیح ہوں گے, اور وہ بالکل عقائد کے اعتبار سے بھی صحیح راہ پر ہوں گے اور اعمال کی وجہ سے بھی صحیح راہ پر ہوں گے, اس لیے وہ جنت میں جائیں گے. اور یہ پیشین گوئی حضور کی پوری ہو چکی ہے, حضور کی پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں 73 فرقے ہو چکے ہیں, اور آپ کی امت میں بلکہ 73 سے بھی زیادہ فرقے ہو چکے ہیں, اور ان میں ایک فرقہ حضور کی پیشین گوئی کے مطابق حضور کے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے, جن کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. جو علماء دیوبند ہیں وہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں, وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں, کیونکہ ان کے بھی وہی عقائد ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور جو صحابہ کرام نے اختیار فرمائے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے عام طور پر جو عقائد ہیں وہ وہی ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, اور ان کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں ان کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, اور خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بعض ایسے ہیں کہ جو جن کی وجہ سے وہ عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں اور بعض ان عقیدوں کے رکھنے والے کافر نہیں ہیں, فاسق و فاجر ہیں. اس طرح سے 72 فرقے بھی ہو چکے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائیں گے, اور وہ فرقہ بھی آج بھی موجود ہے اور الحمدللہ قیامت تک رہے گا, جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, جن کے عقائد بالکل درست اور نیاز صحیح ہیں, اور ان کے وہی عقائد ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اور صحابہ کرام نے اختیار فرمائے ہیں, اور یہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, اور الحمدللہ علماء دیوبند بھی اسی میں شامل ہیں, تو ہم بھی الحمدللہ انہی سے وابستہ ہیں. تو عقائد کے اعتبار سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس فرقے کے اندر ہیں جو جنت میں جانے والا ہے. لہذا بس اب جو تھوڑی بہت بعض جگہ بعض بعض میں کسی کسی میں جو غیر مسلموں کی مشابہت کی خرابی پائی جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے, اور بچ کر کے اپنے آپ کو بالکل صحیح صحیح سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس حضور کا نقش قدم ہمیں تھامنا چاہیے اور آپ ہی کے سنتوں کے مطابق اپنے ظاہر کو, اپنے باطن کو, اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واقع باقی ان شاء اللہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب من القول والعمل والفعل، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ لانیاں سارے گناہ معاف فرما، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ لانیاں سارے گناہ معاف فرما، ہم سب کو یا اللہ دل و جان سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہر کو بھی باطن کو بھی سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جیسے اپنے اپنے فضل سے ہمیں صحیح عقائد اختیار کرنے کی توفیق دی، یا اللہ اعمال میں بھی جو ہماری کمزوریاں ہیں اپنی رحمت سے انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رحم الراحمین یا رب العالمین، ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین کی تمام نیک مرادیں پوری فرما، جو جو مسلمان خواتین دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سنے یا اللہ ان کی بھی نیک دعائیں قبول فرما، ہماری بھی نیک ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما اور ہماری دعا میں ان کو شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین.